بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير سلك شرح كدرس جاريه آكين اسمه point number 56 برباد کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف أنه يشترط أن توافق كلام العالم السلفي في كل شيء، فهذه اختلافات العلماء. هذا الشافعي رحمه الله يخالف مالك، هذا أحمد يخالف الشافعي، وهم أئمة. فلو كان يشترط أن لا يخالف السلفي العلماء لكان معنى ذلك أن هذا الخلاف لا يجوز، بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل. شخص فرماته من جو سلف میں سے نہیں ہے کہ کسی سلف عالم کی ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو. یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات، یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ. اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا. ہم منہج سلف کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منہج سلف میں سے ہے. جب خیر کو جان لیا کہ منہج سلف کیا ہے، اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منہج سلف میں سے نہیں ہے. جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منہج سلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا، اور ہم پہنچے اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56، یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہے، جس سے ہم نے بچنا ہے اس واضح منہج پر چلنے کے لیے. کچھ یاد ہے ان میں سے یا اڑ گئے سب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار مراجعہ کرتے رہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں، علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے محفوظ کرتے ہیں، چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں. کیونکہ اصل بات ہے عمل کرنا. عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے، آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ، وہ طلب علم عبادت ہے، وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. اصلاح عمل سے ہوتی ہے اور عمل علم سے ہوتا ہے اور علم حفاظت سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے. آج کی اس میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم کی ہر بات کو مان لینا اور اس سے متفق ہو جانا. ہر بات سے مراد اس کا ہر فتویٰ جو ہے وہ دین ہے اور اسے قبول کر ہی لینا ہے ہر صورت میں. ہر صورت سے مراد صحیح ہو یا غلط ہو، کیونکہ ہمارا عالم ہے یہ اور اس کی ہم نے ہر بات کو مان لینا ہے. مسائل دو قسم کے ہیں شریعت کے. بعض ایسے مسائل ہیں جن کے واضح دلائل ہیں، دوسرے قسم وہ مسائل جن میں واضح دلیل تو نہیں لیکن اجتہادی مسئلہ ہے، یا دلیل ہے نہیں یا اس دلیل تک پہنچنے تک اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا. کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا، تو دو اجر کے بیچ میں ہے. یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے، یہ عالم سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے. کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ہے، غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ تو باطل میں اجر ملا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے، معصوم بھی نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہوتی، غلطی کا امکان تو ہے نا، اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے، جہالت کے مطابق بات نہیں کی، عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے، خطا ہو گئی ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے، نص کی مخالفت ہو گئی ہے، دلیل کی مخالف ہو گیا ہے، ہے سلفی عالم یا سلف میں سے ہے، کبار علماء میں سے ہے، غلطی ہو گئی ہے، وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے۔ ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے، صحیح غلط دونوں کو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا، جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا، کیونکہ وہ اہل حق میں سے ہے، سلف میں سے ہے، یا ان کے متبعین بے احسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے۔ اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے والاتفاق ہے، اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے، ایک تو اپنے سطح پر، انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا، تفرق کا شکار نہیں ہونا، اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے۔ میرا موبائل تو بند ہے دونوں، مجھے نہیں پتہ، جی ڈسٹربنس آ رہی ہے، واقعی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے مجھے، اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، لائف تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مجھے نہیں پتہ، بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی، دیکھ لیں جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں، دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک۔ اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں، تاکہ تفرقہ نہ رہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى آخر آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اس اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے۔ کیا حل ہے؟ فحکمہ الى اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الى اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، سورۃ الشورى آیت نمبر 10۔ امام بجیر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ومختلفتم ایہ الناس فیہ من شیء فتنازعتم بینکم، یہ لوگوں اگر تم کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، فحکمہ الى اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یقول فإن اللہ هو الذي يقضي بینکم ويفصل فيه الحکم، تو اللہ تعالیٰ ہی اس نزاع کو کے لیے فیصلہ فرمائے گا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو۔ اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا۔ حفظ بن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، قال مجاہد وغیر واحد من السلف، امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ اور ان کلام السلف میں سے کئی علماء نے فرمایا، ای الى کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فردوہ الى اللہ سے مراد الى کتاب اللہ، اور ردوہ الى الرسول سے مراد الى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بکثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہذا امر من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یعنی فعل امر ہے یہ، اور یہ واجب ہے سب پر، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنه، جس مسئلے میں بھی شریعت کے مسئلے میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے اصولی مسئلہ ہو، عقیدہ کا مسئلہ ہو، یا فروع مسئلہ ہو، احکام یا فقہ مسئلہ ہو، الى آخر ما قال رحمه الله۔ اہل سنت والجماعت سلف اور سلف علماء کا فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے، اور اس اختلاف کی قسمیں، اسباب، اس کا اثر، علاج اور علماء کا موقف اور ہمارا موقف وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف کی شرع حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ اس کے تین دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام، شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیارے رسالے کی شرح، تقریباً کتنے دروس ہیں؟ 14 ہیں، 27 ہیں، 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر رسالہ ہے فضلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا، اس کا عنوان ہے الخلاف بین العلماء اسباب وموقفنا منه. الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه، علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، اس کے اسباب اور ہمارا موقف ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ یہ نعمت ہے اس امت پر کہ اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا، جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی مصادر اصلی میں اختلاف ہوا ہے. قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، خلاف اس چیز میں ہوا ہے، اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو. اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالہدا و دین الحق. اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا اور واضح فرمایا ہے، جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ رسول وسلم فلاں چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یسألونک، کئی جگہ قرآن مجید میں یسألونک ماذا احل لہم، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہل، اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد امت میں اختلاف ہوا احکام شریعت میں، جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا. اور اس اختلاف کا شیخ صاحب فرماتے ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے، جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میں سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں، جو پائے کے علماء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حق ہی ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں، اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں، ان میں خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں، اصول میں نہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے. اور یہ لازمی ہے، یعنی غلطی کا امکان وہ غلطی کرنا یہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وخلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں. انبیاء معصومین کو وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے، خطا کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے، جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے. تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے. انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے، ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے، معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے، احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے فلان اس سے زیادہ جانتا ہے. تو علم ہم برابر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادراک برابر نہیں، ہماری سمجھ برابر ہے، ہمارے احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہیں. کچھ ایسا فرماتے ہیں، پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فروع مسائل میں. ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ. پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس. جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا. وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب، یہ خاص صرف نہیں جو صحابہ کرام کے بعد میں، بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا. یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی، حدیث پہنچی نہیں ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا، تو عذر ہے کہ نہیں؟ شرعاً عذر ہے. جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے. اس کی مثال دیکھیں. پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، معروف کی سن عمر الخطاب کو مثال کے طور پہ، جو پہلے تین اسباب ہیں سن عمر الخطاب، یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا. سن عمر الخطاب کے زمانے طاعون کا معاملہ جو شام میں پھیل گیا تھا، سن عمر جب پہنچے تو رک گئے، شہر میں داخل نہیں ہوئے، وہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے. اب طاعون پھیل چکا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اب کیا کرنا ہے؟ مشورہ کیوں لیا؟ کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے؟ کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی، اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے، علاقے کو بند کر دیتے، یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے، اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائیں، اسے کوارنٹین کہتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، دو رائے ہو گئی. بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تقدیر پر ایمان، ہم جاتے ہیں، اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ اصولی بات ہے. بعض نے کہا نہیں، کہ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاک میں مت ڈالو، یہ بھی اصولی بات ہے، لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے، دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب علم کی روشنی آ گئی نا. کیا فرمایا؟ کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، تو اس میں داخل مت ہو. وان وقع وانتم فیه فلا تخرجوا فرارا منه، اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو، طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو. واضح متفق علیہ حدیث ہے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، اپنے سر کو خم کر دیا ہے. یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی، جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تو تھا. کیا تھا؟ جو بنیادی علم ہے اس مطابق بات کر رہے تھے. جن مخالفت کی ہے، کیا وہ گنہگار ہیں؟ نہیں، ان کے پاس حدیث یہ پہنچی نہیں تھی. پھر دوسری مثال بھی، میں ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یعنی دوسری مثال شیخ صاحب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یعنی علم کے کبار صحابہ میں سے ہیں. بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے. عام سا مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے، طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو. جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی؟ حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی؟ وضع حمل، یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے. یہ قول راجح ہے، اگر سے اختلاف ہے یہ قول راجح ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ کہ 10 مہینے، 4 مہینے 10 دن، جیسے کہ آیت میں آیا ہے. تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو، یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے، اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے. چوتھا قول کیا ہے؟ کہ 4 مہینے 10 دن سے کم نہیں ہے، اگر وضع حمل پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے، کیونکہ آیت میں 4 مہینے 10 دن آ چکا ہے. دوسری آیت میں جو ہے وہ اولات الحمل اجمعین یضعن حملہن، جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں، ان کی مدت جو عدت ہے وہ یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے؟ کہ 4 مہینے 10 دن سے کم نہیں ہے، اگر پہلے بھی حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی 4 مہینے 10 دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متفق علیہ حدیث ہے، معروف قصہ ہے، صبیح الاسلم رضی اللہ عنہ کا قصہ، کہ خاوند کی وفات ہوئی، چند دنوں کے بعد حاملہ تھیں، بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرمایا کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ دلیل نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسری وجہ، دوسرا سبب اختلاف کا، حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے، سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا، طلاق بائن، تین طلاقیں دے دیتا، تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے. اور اس میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں، نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا، طلاق رجعی پر تو ہوتا ہے، طلاق دو قسم، طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے، طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے، اب اس پر کوئی نان، خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے، سکنا اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے. اچھا، یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں فقال انترو قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو، جو اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نا نفقہ کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب، حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے، لیکن بھول گئے. حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے. اس کی مثال میں بھی سیدنا عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں، سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا عمر خطاب کا، ایک مرتبہ دونوں کو جنابت ہوئی، تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو زمین پر لیٹ گیا اور پورے جسم میں مٹی لگا لی، یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کرنا ہے، حدیث اکبر کے لیے اب احتلام ہو گیا ہے، حدیث اکبر ہے تو اس کے لیے پانی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے، غسل تو نہیں کر سکتے، تو تیمم کے لیے حدیث اصغر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حدیث اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں، لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور چہرے کی حد تک ہے وہ اصغر ہے، تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی چاہیے، تو یوں کر لیا. سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا، دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر، ہتھیلے زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے، پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسا کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے، پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن خطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے، جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے، تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حدیث اکبر کے لیے. سبحان اللہ، اگرچہ اس قصے میں خود بھی موجود تھے، اللہ کی حکمت ہے، خلیفہ راشد ہیں، خلفاء راشدین میں سے، اور امت پہ اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں، صحابہ جو ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما، مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں، سبحان اللہ. سیدنا عمر بن ناصر نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ہم دونوں تھے، اور آپ نے یہ فرمایا، کہتے مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عمر نے اب خلیفہ سیدنا عمر، اور بلایا سیدنا عمر بن ناصر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حضرت اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے؟ کہتا ہاں میں کہتا ہوں. آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہتا میں کب ساتھ تھا، میں تو ساتھ نہیں تھا، بھول گئے، سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں، ادب دیکھیں، اب ادب صحابہ کا اختلاف ہو گیا ہے. اب فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لوں، پھر میں بات حق ہے، تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں. پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے، بات کریں تو کرو، تو اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے، کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، سبحان اللہ. چوتھا سبب، حدیث پہنچی بھی ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور جو پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے، اور بھولے بھی نہیں ہیں، پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے، سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے، عین ممکن ہے، بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إلى آخر الآية. لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا، اگر تم عورتوں کو چھو لیں، چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو، یہ مطلب ہے، یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمستم سے مراد کچھ اور ہے، جماع ہے. علماء کو دو اقوال ہیں، کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی نے کہا نہیں، اس سے مراد جماع ہے، اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا، سوال یہ، جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے، مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ، تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے، یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے. اچھا دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ، متفق علیہ حدیث میں عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا مسئلہ جو ہوا ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں نہیں پڑھی، راستے میں پڑھ لی ہے، وقت میں پڑھی ہے، اور بعض صحابہ نے عصر کے بنی قریظہ میں پڑھی اور قضا پڑھی ہے، کیونکہ دیر سے پہنچے وہاں پہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا. کیوں ہوا اختلاف؟ اصل مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ کہ عصر کی نماز جو ہے بنی قریظہ میں ہی لازمی پڑھنی ہے، یا مراد ہے کہ تیزی سے جلد گھر سے نکلنا، تیزی سے پہنچے بنی قریظہ؟ احتمال دونوں کے ہیں کہ نہیں؟ احتمال دونوں کے ہیں نا، احتمال وارد ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو کسی پر نکیر نہیں کی، کیونکہ اس نص میں احتمال دونوں موجود ہیں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جو صحیح مراد ہے اس تک نہ پہنچ سکے بعض صحابہ جو ہیں. پانچواں سبب، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، کہ حدیث تو پہنچی ہے اور سارے معاملے ٹھیک ہیں، وہ مراد بھی صحیح ہے، سمجھ لیا ہے، پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. ممکن ہے، ممکن ہے کہ یہ علم نہیں تھا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دلیل صحیح موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، سارے معاملے پہلے جو چار مرحلے تھے سب طے ہیں، یعنی حدیث پہنچی بھی ہے، جسے نقل کیا اس پر بھروسہ بھی ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، مراد بھی صحیح پہنچی ہے، صحیح مراد سمجھی ہے، تب بھی مخالفت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی جو مثال ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی بد زبان بد کلامی کر بیٹھتے صحابہ کے خلاف نعوذ باللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنے میں نہ رکھتے بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے جب رکوع کرتے. پہلے حکم یہی تھا ابتدا میں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھنے، یہاں پہ رکھنے ہیں. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پھر گھٹنوں کا حکم آ گیا ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے سے. سید عبداللہ بن مسعود اس کی خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا عمل جاری رہا، کیونکہ یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. چھٹا سبب، شبہ حمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب اس پانچوں چیزیں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، چھٹا مسئلہ پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. چھٹا مسئلہ کیا ہے کہ دوسرا نص موجود ہے یا اجماع موجود ہے جو اس نص سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اس کو لے لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اختلاف ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں سود کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ربا النسیئہ اور ربا الفضل. ربا النسیئہ سے مراد جو جہلیت کے زمانے میں سود تھا، کیا تھا کہ کسی کو ادھار دے دیتا متعین مدت تک، محدود مدت تک، اگر اس مدت تک وہ ادھار نہ چکا سکا تو اس پر وہ ادھار جو ہے جو رقم ہے وہ بڑھتی جاتی. ٹھیک ہے، یہ ربا کیا ہے؟ نسیئہ ہے. ربا فضل کیا ہے؟ کہ جو سودی مال ہے، سودی مال چھ ہیں، کیا ہے؟ سونا، چاندی، جو ہو گیا، کھجور، نمک اور نمک ہو گیا نا، ملح نمک نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، گندم، یہ کتنی ہو گئے؟ چھ ہو گئے. یہ چھ ہیں، ان میں کیا شرط ہے لین دین میں؟ یدم بید مثل بمثل، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، اور برابر مقدار ہونی چاہیے. اس میں اگر دونوں شرط میں کسی میں فرق پڑ گیا تو سود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سود صرف ایک قسم کی تھا، صرف رب النسیئہ، رب الفضل ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو ہے سونا چاندی یا کھجور جو ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ سود صرف ان کے نزدیک کیا تھا؟ النسیئہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الربا فی النسیئہ، کہ سود صرف اور صرف نسیئہ میں ہے. انما کس لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے ہوتا ہے. اس کے مراد یعنی کوئی سود کی اور کوئی صورت نہیں ہے. کیا اس سے مراد یہی ہے؟ اگر دوسری حدیث بھی رکھ لیں کہ الذهب بالذهب فضل بالفضل الى اخره يدا بمثل بمثل، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں انما سے مراد حصر ہے، اور یہ اس لیے ہے، اور اس کو راجح سمجھتے اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے، نسیہ بھی، دونوں قسمیں ہیں. اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا، اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ انما سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص، اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا، علماء کیا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ ربا کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اس لیے شبہ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجمع العلماء بعد ابن عباس على ان الربا قسمان، سید ابن عباس کے بعد اجماع ہوا، پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا. سید ابن عباس کے بعد یہ اجماع اور آج تک موجود ہے الحمدللہ کہ ربا کا دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب، ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو. حدیث پہنچی ہے ان کے نزدیک صحیح ہے، لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اسے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال صلاۃ التسبیح، شیخ صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے سندن جو ہے، اور متن میں بھی نکارت ہے، کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے، اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو صلاۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں صحیح، بعض کہتے ہیں ضعیف، بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اس شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس میں سے کئی لوگ جو ہیں، مرد اور عورتیں جو ہیں، وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں، اس پر عمل کرنے لگے ہیں، تو اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب ہیں ان کا میں نے ذکر کیا. شیخ صاحب میں نے 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں، شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں، اور میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے، یعنی ایسا کچھ سمجھ جس کا ساحل نہیں ہے. اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں، کس کو چھوڑیں، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے، اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں ان کا اختلاف غیر معتبر ہے، کیونکہ عالم ہے ہی نہیں، دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر، ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے، جس کا علم اور عمل اور تقویٰ سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا، اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے، بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے، جس ہم بیان کی ہے کہ عالم ہے، ارے اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے. اس کی جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں، اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے یعنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے اتباع کس کی جائے، اختلاف تو ہو گیا اب اتباع کس کی جائے، کیا ایسے صرف ایک امام کی اتباع کی جائے اور صرف اسی کی ہر بات کو مان لیا جائے، من و عن سے تسلیم کر لیا جائے، جو کچھ وہ کہے اس کو مان لیا جائے، اگرچہ کسی اور کے ساتھ حق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کے ایک کی بات مانا جائے، جیسا کہ عموماً تو متعصبین کا طریقہ ہے، جو مذہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بات شیخ صاحب فرما رہے ہیں، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ دوسری بات، جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے، اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ من ہے جی سلف کے سلف عالم کی ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو، نہیں، جو حق بات اس ہمارا اتفاق ہے، جو باطل ہے اس ہمارا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ باطل ہے، غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، جی ہاں، ابھی 10 یہ 7 اسباب بیان کیے ہیں، صحابہ سے ہو سکتے، صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی، کیا خیال ہے؟ تو ہمارا موقف یہ ہونے چاہیے. سفر سے جواب دوسرا ہے، واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتا ہے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے، امام کا قول مخالف ہے دلیل کے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا، پیچھے نہ ہٹتا امام، کیونکہ وہ امام السنہ جماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے. کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو, ہمیں مل گیا؟ ممکن ہے. مثلاً آپ کے سامنے بعض صحابہ کو, صحابہ کے زمانے میں, اس بہترین زمانے میں جو علم کر و حدیث کا زمانہ تھا, حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا, کہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی. سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں, اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے, صحابی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے, دل کی مخالفت ہو جاتی ہے, جیسے گزر چکا ہے, ہم حق کی اور دل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قور کو لیا جاتا ہے, تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیا ہے, کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا, جو غلط ہے, باطل ہے, اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا ہے, کون سمجھ سکتا ہے, کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی, مجتہدین جو ہیں, دوسری طلاب علم, اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا, اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں, اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے, حق اسی کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے جو طالب علم ہے, اگر وہ علم میں ترقی کر چکا ہے طالب علم, وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے, تو وہ کرے, اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر, لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے, اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے, ابہام ہو جائے, تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے, طالب علم کے عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے, کوئی ابہام ہو جائے, تو سوال کرے, بغیر علم کے بات نہ کرے, کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو, یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو, یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے. لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے, شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر بندہ کہتے یہ عالم ہے, یہ لوگ کہتے ہیں فلان فلان عالم ہے, تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا, اہل حق میں سے ہے, ہمیشہ دل کی اتباع کرنے والا ہے, واحد متبع سنت ہے, من السلف یعنی پر قائم ہے اور حق کی بات کرتا ہے. معصوم وہ بھی نہیں, ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے, طالب علم میں غلطی اسے ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دل کی روشنی میں بات کرتا ہے, تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں, یا یہ بھی کہا جائے کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو, یعنی ایک تو عالم کی بات ہو, جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم ہے اسی سے, علماء سے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں, جو علم میں ان سے مفضول ہیں, وہ فاضل ہیں, ان سے کم درجے کے ہیں, کہ اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک, یا اس کی خبر نہ ہو اس کے اختلاف اہل علم کے اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عامے کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے جسم کی, تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے؟ اس لیے یہ ان کا قول ہے. دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے, جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے, اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے, تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ بھی سوال کر لیا کرتے تھے, کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. شہزا فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شہزا فرماتے ہیں کیا ہے دونوں میں سے پہلا ہے دوسرا, کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتی خاموش بیٹھے ہیں. پہلا ہے دوسرا قول؟ پہلا قول. دوسرا دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی ارى فی ھذہ المسئلہ انه یسأل من یراه افضل فی دینه وعلمه لا على سبیل الوجوب. حق تو وہی رکھتا ہے جو زیادہ علم والا ہے لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے. لأن من هو افضل قد یخطی فی ھذہ المسئلہ, کیونکہ جو فاضل ہے افضل ہے اس سے خطا بھی ہو سکتے کسی مسئلے میں المعینہ. ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب, جو اسے کم ہو سکتا ہے کہ حق اسی کے پاس ہو. فوق سبیل الاولویت, یہ جو باتیں ہیں اولویت یہ رکھتے ہیں. والارجح راجح یہ ہے جس من هو اقرب الى الصواب لعلم ورع ودینه, جو اقرب الى الصواب ہے اسی سے سوال کرے. واضح ہے؟ اب کون سا قول ہے؟ الاقرب الى الصواب, دونوں میں سے جو حق پر ہوں. شیخ صفر آخر میں اور یہ ہم سب کے لیے, شیخ صاحب فرماتے ہیں واخیرا انصح نفسی اولا واخوان المسلمین, نصیحت آخر میں, اور خصوصا طلاب علم کی نصیحت ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے تو جلد بازی مت کریں جب تک کہ تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں بغیر علم کی بات نہ کریں, کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں, یعنی شیخ صاحب بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے, اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے, ایک جنت میں اور دو زخم میں ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹو تھرڈ قاضیوں کی جہنمیت, ٹو تھرڈ, ایسا عجیب سا پیش ہے سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے, کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں ایک خطا ہو جاتی ہے نا اس کی تو معافی ہے باقی اجر ملے گا, لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو, اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں, تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر میں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے, اگر کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. تو کثرت سے استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیما. جیسا فرماتے ہیں لان اکثر من استغفار یوجب زوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسیان العلم والجهل, کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں شکوت الى وكیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ امام شافعی معروف امام امت کے وكیع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں, تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے یوں سطر پڑھتے نا, اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا تو آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے یوں, ایک یوں کتاب یوں کھولتے ہیں نا ہم لوگ, یہ کتاب کھلی ہوئی نہیں یوں, یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے، ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے، سبحان اللہ، یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا، تو اپنے استاد سے پوچھا، وقیع بن جراح سے، کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وقیع بن جراح کو، سوء حفظی، کہ میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی، میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ ہے اس زمانے میں، یعنی امت کی کتنی بڑے عالم ہیں. اپنا ہم ذرا موازنہ کرو، دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں یار ہم بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں، سبحان اللہ. فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور، وہ یہ فرمایا کہ جان لو، خوب جان لو کہ علم نور ہے. وعلم اللہ لا یؤتاه للعاصی، اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے، جو علم کا نور ہے، وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. تو شیخ فرماتے تو کثرت سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور علم کا راستہ مسائل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.